الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی چیزوں کے ساتھ پیدا فرمایا. ایک چیز انسان کو دماغ دیا اور انسانی دماغ ہر وقت حتیٰ کہ نیند کی حالت میں بھی مصروف کار رہتا ہے. اور دماغ ہمیشہ نتائج برآمد کرنے کے میدان میں کام کرتا ہے. پانی کو دیکھتا ہے، آگ کو دیکھتا ہے، اور جو آدمی اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے وہ اس سے آگے چلنا چاہتا ہے اور کہیں پہنچ کے جب بلاک ہو جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں سوچ سکتا تو پھر وہ بیرونی ذرائع سے مدد لیتا ہے. ایک بچہ ایک جانور کو دیکھتا ہے اور پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نام دے. جو بھی ساتھ ہوتا ہے کہتا ہے کہ والد یہ کیا چیز ہے، ماں یہ کیا چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی جستجو تکمیل کو چاہتی ہے. ماں بتاتی ہے کہ اس کو مینا کہتے ہیں، والد بتاتے ہیں کہ بطخ کہلاتی ہے، تو اس کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ دماغ نے جس چیز کی جستجو چاہی تھی وہ جستجو کی تکمیل ہوئی. اور دماغ اللہ نے دیا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ دماغ آزادی چاہتا ہے. اور دماغ اس آزادی کو کسی بھی میدان میں استعمال کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لامحدود طریقے پر سوچے. اور دو ہی چیزیں اس زندگی میں اسے تسکین دے سکتی ہیں، یا تو وہ سو جائے اور دماغ بظاہر اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اور یا پھر وہ پاگل ہو جائے، اور پھر تیسری چیز ان دو کے بعد موت ہے. اور موت کے بعد یہ دماغ کیا کام کرے گا؟ جب عالم امر اس پر کھلے گا تو اللہ کی ایسی نشانیاں اس پہ ظاہر ہوں گی جو اس دنیا میں نہیں دکھائی دیتی. اور دوسری بڑی چیز، اللہ نے دل کو دیا ہے، اور انسان کا پورا جسم ایک اعتبار سے انہی دو کا قیدی ہے، لیکن ان قیدیوں میں ایک دماغ یہ چاہتا ہے کہ وہ بلند سے بلند تر پرواز پہ جائے، اور دوسرا آپ سوچیں بالکل اس کے برعکس دل دیا ہے. اور دل یہ چاہتا ہے کہ کسی جگہ پر جا کر ٹک جائے، دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کے پاؤں پکڑ لے اور بیٹھا رہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کا ہر ہر لمحہ عالم امر میں بدل جائے اور سورج کا طلوع اور غروب زمانے کو قید نہ کرے اور اتنا زیادہ پابند کر دے کہ جس سے محبت اور چاہت ہو وہاں ہمیشہ کی زندگی اس کے پاؤں میں بتا دے، اس لیے کہ وہ دل پابندی کو چاہتا ہے اور دل کی پابندی کی بہت بڑی چیز اس کی محبت ہے۔ اللہ نے اس محبت میں انا کا توڑ رکھا ہے، اگر یہ محبت کا عظیم جذبہ اللہ انسانوں میں نہ رکھتا تو ہر آدمی فرعون کا بھی باپ ہوتا، اس لیے کہ اسے کسی سے کوئی حاجت اور ضرورت پیش نہیں آتی۔ دنیا کا قریب سے قریب رشتہ، ماں اور باپ سے فرض کر لو اگر کوئی بڑھ کر بھی رشتہ ہو اور محبت نہ ہو تو انا وہاں زندہ رہتی ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں۔ ماں کہتی ہے کہ یہ کام کر دو، نہیں ماں میں یہ کام نہیں کر سکتا، چلو اپنے چچا سے معافی مانگ لو، نہیں ماں نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری محبتیں، یہ ساری انا اور یہ ساری بڑائیاں، محبت ان کو پانی میں نمک کی طرح گھول دیتی ہے، اور کہاں ماں اور باپ جیسے عظیم رشتے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن محبت میں زبان سے کہنا تو درکنار، محبوب کی ایما پالے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتی ہے، بغیر اس کے کہے سنے کو کر دینا تاکہ اس کا دل جیت لیا جائے اور اس کی محبت کی نظر مجھ پہ پڑے، مسکراہٹ اس کے مقابلے میں مجھے ملے۔ یہ دل چاہتا ہے کہ پابند رہے اور کسی جگہ بیٹھا رہے، لیکن دماغ چاہتا ہے کہ ترقی کرے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن صحیح پڑھیں، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تہیائے جانا کیے ہوئے، تصور جانا کیے ہوئے۔ دل مستقل مراقبے کو چاہتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اٹکا رہے، اور دماغ وہ تو ٹکتا ہی نہیں۔ اس دل اور دماغ کی کشمکش میں ترقی کا راز وابستہ ہے، اور انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ہم نے انسان کو پیدا ہی ٹرگل کے لیے کیا ہے۔ پانی کو بہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ پانی کے ایک چھت ڈال دو، بھلا پانی سے چھت ڈلتی ہے؟ آگ جلنے کے لیے ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ آگ کا یہاں پر ایک سمندر بنا دو، تو ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ جلانے کے لیے ہے، وہ پانی کی طرح ذخیرہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں آرام کے لیے ہوں، تو وہ ساری زندگی تباہی کے رخ پہ بہا دیتا ہے۔ کوئی آدمی آرام کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بنانے والے نے کہا کہ جیسے پانی بہنے کو، آگ جلانے کو، ہوا چلنے کو، اور مٹی خاک ملانے کو، ختم کرنے کو، بالکل ٹھیک اسی طرح تم محنت کے لیے پیدا کیے گئے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت کے لیے کیا ہے، اور اس کی محنت ایک چیز ہے، ایک بات ہے. فرمایا ہے کہ اس کی جو محنت ہے وہ کیا گمان کرتا ہے کہ علم یرہو احد، کوئی اس محنت کا جائزہ نہیں لے گا. انسانی محنت کا جائزہ نہ لیں اور انعام سے محروم رہیں یہ ظلم ہے، اور باری تعالیٰ اس سے پاک ہے. انسانی محنت کا جائزہ نہ لیں اور جو ڈسٹرکشن اس نے کی ہے، تباہی پھیلائی تھی، اس پہ اسے سزا نہ ملے، یہ اس کے صفت عدل کے خلاف ہو. علم یرہو احد، ہم کسی شخص کی محنت کو چیک نہیں کریں گے. دیکھو ہم نے کتنے کمالات دیے ہیں. ہدیناہ النجدین، نجد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی ابھار کو، نجد کہتے ہیں کسی بلند جگہ کو، نجد کہتے ہیں عام زمین پر جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں نجد. یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھے 1703 جب وہ لوگ، ان کی پھر خیر تحریک چلی، اس علاقے کو نجد اسی لیے کہتے تھے کہ اس کے گرد و پیش میں صحرا اور یہ ایک ابھری ہوئی نمایاں چوٹی. اللہ کہتا ہے کہ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ماں کے جسم میں جو دو ابھار ہم نے رکھے ہیں، بچے کی فطرت میں ہم نے ڈالا ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے اپنی خوراک حاصل کرے. یہ بتایا گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو تمہاری فطرت میں اللہ نے کسی چیز کو اگل دینا نہیں رکھا، اللہ نے نگل دینا رکھا ہے. دودھ کو چوستے ہو اور نگل لیتے ہو، یہ فطرت کا پیدا کرنے والا تمہیں بتاتا ہے کہ ایک حد تک ہم مدد کرتے ہیں، اس کے بعد زندگی تمہاری ہے. محنت کرو گے بنو گے، نہیں کرو گے مرو گے، کچھ کر لو. سوف یرا، ہم انسان کی محنت کو دیکھتے ہیں. اس لیے جو بچے یہ سوچتے ہیں کہ وہ محنت کے بغیر، ایک محبت کے بغیر، دو اور ہمت کے بغیر، تین دنیا میں کوئی کام کریں گے، تو ان کو جتنا جلد ممکن ہو اپنی سوچ کی اس تباہی اور اس جہنم سے باہر نکالنا چاہیے. ان تینوں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوئی تو وہ کمی وہاں جہنم پوری کر دے گی، بتا دے گی کہ تم میں محنت کا جذبہ نہیں تھا، محنت کے لیے ہمت چاہیے تھی، وہ تم نے نہیں کی، اور محنت اور اس کے نتیجے میں جو محبت آرام اور آسائش دیتی ہے تم سے وہ نہیں ہوئی، تو آج تم کس طرح ان انعامات کے حقدار ٹھہرو گے جو انعامات ہم نے ان پہ کیے ہیں جنہوں نے اپنی تینوں اوصاف کو استعمال کیا. اس لیے کبھی نہیں ہوتا کہ انسان محنت نہ کرے اور مطلوبہ نتائج کی تمنا، مطلوبہ نتائج اسے حاصل ہوں، اور ان مطلوبہ نتائج کو سوچنا تمنا کرنا وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ شدید محنت نہ کرے. فرد کا بھی یہی فارمولا ہوتا ہے اور قوم کا بھی یہی فارمولا ہوتا ہے. جو جو لوگ اپنی شخصیت میں ان تین رنگوں کو نہیں سموتے، وہ دنیا کے کسی بھی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک حد تک بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ باقی اللہ کے حوالے، یہ اللہ نے کہا بھی نہیں اور اللہ کبھی کرتا بھی نہیں، جب کرتا ہے تو وہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، لیکن معجزے کے لیے خود نبوت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کرامت ہوتی ہے اور کرامت کے لیے ولایت ضروری ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ میں داخل ہونا اور اللہ کے مقربین بارگاہ میں داخل ہونا وہ اتنا بلند مقام ہے کہ جو لوگ عام حالات میں اللہ کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ نیکی سمجھتے ہیں، اللہ کے دوستوں میں اگر داخل جب ہو جاتے ہیں تو یہ نیکی ان کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ حسنات الابرار، عام لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین، اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ نفحات الانس میں جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، یہ بات وہاں پہنچ کے سمجھ آتی ہے۔ لکھا ہے ایک بزرگ کے حالات میں کہ بہت بوڑھے ہو گئے اور اللہ کی محبت اور قرب کا جو حصہ انہیں ملا وہ نماز میں تھا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نماز بن گئی، اور جب 80 سے بھی عمر زیادہ ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے سے معذوری ہوئی، تو عرض کیا کہ عمر ساری اس میں گزری رکوع و سجود میں، مہربانی فرمائیں کچھ کم کر دیں۔ اللہ کی کمی جبر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے معذوری دے دی، جو مرضی کر لو اب تم اٹھ ہی نہیں سکتے۔ خوشی سے بھی ہو جاتی ہے کہ نوافل اور اصل عبادات پہ جو زائد ہے اس کو ہٹا دیا، تو بہت روئے اور التجا کی، تو جامی رحمت اللہ علیہ کا خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، تو جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، اس نے کہا یہ اللہ کے خاص قریبی دوست ہیں، مقربین بارگاہ میں۔ تو دوڑے، لیکن دوڑتے رہے دوڑتے رہے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکے، تو فرشتے نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مقربین بارگاہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور یہ فاصلہ ہی نہیں طے ہو رہا۔ تو فرشتے نے کہا، فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ملنا ہے تو جتنی نماز پڑھتے ہو اس کو ڈبل کر دو، کرا لو موافق۔ اس لیے کو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی میدان میں وہ محنت کے بغیر چل پڑے، ہمت ہار دے، اور اس کے خمیر میں محبت شامل نہ ہو، وہ بہت غلط فہمی میں ہے۔ جتنا جلد باہر آ جائے اتنا ہی جنت میں اچھا مقام پا لے گا۔ اللہ کبھی بھی سوائے معجزے اور کرامت کے کسی بھی شخص کی ایفرٹس میں، مسائی میں برکت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود نہ چلے۔ ہم دو مثالیں اس کی آپ کے سامنے رکھیں، شاید کہ بات اور واضح ہو جائے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے جبریل امین آئے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں امید نہیں بچوں کہ آپ نے کبھی بھی نیوٹن کے خطوط پڑھے ہوں۔ نیوٹن کا ایک نپا تلا سا قانون فزکس میں پڑھا دیتے ہیں، جیسے دنیا بھی بس یہی کھڑی ہے. نیوٹن کے جو خطوط ہیں پڑھنے کے قابل ہیں, اب تو اویلیبل ہیں, غالباً سب سے پہلے امریکہ میں پرنٹ ہوئے تھے یا جو ہم نے دیکھے وہ تھے. اس نے انسانی زندگی کے قوانین پر بات کی ہے اور مذہب کا, عیسائیت کا بھی سہارا لیا ہے. بس ایک فکرہ عرض کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں, زیادہ لمبی بات نہیں, کہ کیا مادہ کلام میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بس مثلاً ایک سبزی پڑی ہے, مولی پڑی ہے, اور مولی یہ دیکھتے ہی دیکھتے کلام کی صورت اختیار کر لے, مولی کوئی زبان بولنے لگے. گاجر پڑی ہے اور گاجر اپنے مادی وجود کو تبدیل کرے اور ایک اور روپ اختیار کر لے اور وہ بجائے مادے کے کلام میں آ جائے. بڑی دلچسپ مباحث ہیں اس میں, پڑھو تو اندازہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے جس کو ماننے کے منکر رہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے کہا لے احبل کے غلامن زکیہ, میں آپ کو اللہ کی جانب سے ایک پاکیزہ بیٹے کے ہونے کی مبارک دیتا ہوں. اس نے کہا میرے یہاں بیٹا ہوگا, ولم یمسسنی بشر, کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں, ولم کو بغیا, میرا کردار بھی کبھی ایسا ویسا نہیں, والعیاذ باللہ. مخلوق میں دو مادوں نے مل کے ایک تیسرے وجود کو جنم دینا تھا, اور یہاں ایک مادہ اور ایک کلام, یہ جملہ کہ مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں آپ کو بیٹا دوں, یہ جملہ وہ مادہ کلام میں تبدیل ہوا, کلام مادے سے ملا اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. پڑھو, پڑھتے نہیں ہو نا, اس لیے نیوٹن اور آئنسٹائن اور فلاں اور فلاں, جب پڑھو تو پتا چلتا ہے. اس لیے بچو اس ممبر پہ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے, یہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنے جو بندے بھیجے تھے تم نے ان سے کیا کہا, کیا جواب دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 بچیں گے. تو اس سے کہا بیٹا, بیٹا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر شدید ذہنی پریشانی میں تھی کہ اس نے کہا کہ لیتنی مت قبل ہذا, کاش میں اس لمحے سے پہلے مر گئی ہوتی. وکنت نسیم منسیا, لوگ بھول چکے ہوتے کہ مریم نام کی کوئی خاتون بھی تھی. تو ہم نے بشارت دی, ہم نے کہا کہ تم فلاں درخت کے نیچے کھجور کے لیٹ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ. حزی الی کے بجز ان نخلا, اپنی طرف اسے کھینچو. تو ساقط علیہ کے رتبن جنیہ, بالکل پاکیزہ صاف ستھری میٹھی ذائقہ دار کھجوریں ہم تم پہ برسا دیں گے. غور کرو, جو اللہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, جو درخت پہ کھجوریں لگا رہا ہے, اس کے لیے کیا مشکل کوئی ہے بات کہ فرق کہہ دیتے کہ جاؤ فلاں درخت کے نیچے لیٹ جاؤ, لیٹ جاتی کھجوریں خود برستی. لیکن کہا خزی الیک, تم نے اس کھجور کے درخت کو ہلانا ہے, یہ محنت ہے, اس محنت پر ہم تمہیں انعام کے طور پہ کھجوریں دے دیں گے. یہ محنت پہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے. سیے بچو محنت, ون نسائہ سوف یرا, اور ہم اس کی محنت کو چیک کریں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے. وہ ایک بیچاری ناتواں خاتون تک محنت کرنی ہے. ہم کیوں نہیں غور کرتے ان چیزوں پر؟ دوسری مثال بھی عرض کریں. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور انہیں چھت پر فرشتے اتار کے چلے جائیں گے اور تم سیڑھی لگاؤ گے اور انہیں چھت سے نیچے اتارو گے. اب جو فرشتے کہیں سے بھی انہیں اٹھا کر چھت پہ لے آئے تھے وہ 12-15 فٹ نیچے زمین پہ ہی چھوڑ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہارے اسباب اور وسائل کے کام جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا وہاں سے اللہ ہٹ جاتا ہے, کہتا ہے اب سب چیزیں دے دی, اب خود کرو, خود سیڑھی لاؤ, خود حضرت کو اتارو, خود کرو جو کچھ کرنا ہے. یہ نہ سوچنا کہ ہم نے جہاں سے بھی اسے بھیجا ہے یہ 12-15 فٹ کی مسافت اوپر سے نیچے ہم ہی طے کرا دیں. کیوں؟ یہ ہے کتاب و سنت. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اسباب پر نتائج برآمد کرنے کے لیے محنت نہ کرے, پھر وہ محنت دوسری طرف کر لے قربت کی راہ میں. نبوت تو ختم ہو گئی نا, پھر تمہارا کوئی کرامت ہو جائے تو ہو جائے, وگرنہ کوئی آدمی جس میں جتنی کمی محبت کی ہے, جس میں جتنی کمی ہمت کی ہے, جس میں جتنی کمی محنت کی ہے, اس کمی کو وہ پورا کرے گا آخرت میں جہنم کی آگ.